اپنے وزیر تاخیر کیے بغیر آگے ہمارے حضرت مولانا محمد امجد علی صاحب دامت برکاتہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ہمیں کچھ ہدایات اور نصائح فرمائیں.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم. محترم بھائیو دوستو اور بزرگوں اور محترم خواتین, آپ کی اور ہماری سب کی یہ سعادت اور خوش قسمتی کہ اللہ کے سب سے محبوب اور پیارے نبی, اللہ کے آخری نبی, نبیوں کے سردار ان کی سیرت اور ان کا تذکرہ سننے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں. یہ سب ہمارے لیے باعث سعادت ہے اور انشاءاللہ باعث مغفرت بھی ہوگا. دوستو اور بزرگوں, اس وقت جس چیز کی ضرورت سب سے پہلے ہمیں محسوس ہوتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں وہ اہمیت اس کی ہم سمجھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ اور مقام آپ نے مقررین سے اور علماء سے سنا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جب میں کہوں گا جب انبیاء کرام دعوت کا پیغام لے کر کھڑے ہوئے, تب تک ہمیشہ انبیاء کے خلاف آوازیں اٹھی, یہ کوئی نئی بات نہیں. علامہ اقبال نے کہا کہ ستیز اکار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی, کہ ایک طرف چراغ مصطفی اور دوسری طرف شرار بولا بھی, یہ سلسلہ ہمیشہ ہے. ہر زمانے کا جو تشہیر کا ایک انداز ہے, پروپیگنڈا کرنے کا ایک طریقہ ہے, بات کو لوگوں میں پھیلانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, وہ طریقہ ہر زمانے میں لوگوں نے نبیوں کے خلاف اختیار کیا ہے. ایسا نہیں کہ حضرت ابراہیم جیسا اولوالعزم علیہ السلام پیغمبر اللہ کا خلیل دعوت کا پیغام لے کر اٹھا تو لوگوں نے اس کا ویلکم کیا ہو, اس کی بھی مخالفت ہوئی. ہجرت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی, وطن ان کو بھی چھوڑنا پڑا. موسیٰ جیسا عظیم بڑا پیغمبر اللہ نے جس سے کلام کیا, ایسا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی مقابلہ نہیں ہوا اور ان کو فوراً قبول کر لیا گیا, ان کو بھی ریجیکٹ کرنے والوں نے ریجیکٹ کیا, اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، اللہ کی جو پلاننگ ہے وہ بہت عظیم ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ایسے ہی نہیں پیدا ہو گئے تھے، پورے اللہ کے پلان کے ساتھ مکہ مکرمہ کو حضرت ابراہیم کی بیوی اور بیٹے کو بھیج کر آباد کر کے وہاں سے سلسلہ شروع کروایا، یہاں ان کو پیدا کروانا تھا اور پھر ان کو یہیں مکے میں سب سے ٹاپ فیملی میں ان کو رکھ کر، پورا ان کا کیریکٹر ان کے سامنے رکھ کر، بالکل اوپن بک، ان کی اوپن لائف پورے مکے کے لوگوں کے سامنے رکھ کر ان کو بچپن سے جوان کیا، شادی کی اور پورے بڑے ہو گئے، 40 سال کے ہو گئے. اب 40 سال تک پوری ایک ان کے بارے میں پورے مکے کے لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا سچا آدمی ہے، بڑا بھروسے کا آدمی ہے، بڑا ایماندار آدمی ہے، سب کچھ ہے. اب اس کے بعد اب وہی آدمی ایک بات کہتا ہے کہ لوگوں، پہلے تو اس نے خود اپنا تعارف کرایا، جب کوہ صفا پر چڑھ کر آواز دی اور لوگ آئے تو پوچھا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تم مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ سب نے کہا کہ ہم ہمیشہ تم کو تم پر ہم نے ہمیشہ سچ کا ہی تجربہ کیا ہے، تم کو کبھی ہم نے کوئی غلط بات کرتے ہوئے، جھوٹ بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اچھا اگر میں کہوں کہ میرے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، مان لو گے؟ بالکل مانیں گے، تم کبھی غلط بولتے ہی نہیں. پھر یہی شخص جس کی صداقت کا منٹ پہلے لوگوں نے اقرار کیا، جب اس نے صرف ایک اللہ کی طرف بلایا اور دعوت دی تو مخالف ہو گئے. اب یہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا، میں اس کو اصل پوائنٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہاں سے اب ایک پروپیگنڈا شروع ہوا، وہ ہے کہ یہ آدمی لگتا ہے یہ مجنون ہے، کسی نے کہا یہ کاہن ہے، کسی نے کہا یہ جادوگر ہے، ساحر ہے، کسی نے کہا یہ شاعری کرتا ہے. پروپیگنڈا شروع ہوا، جو اس کی مانتے ہیں اس کی وجہ سے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، اس کی جو مان لیتے ہیں یہ خاندانوں کو توڑ دیتا ہے. مکے میں ایک بڑھیا رہتی تھی، اس کے کانوں میں اتنا پروپگنڈا، ایسا مت سمجھیے کہ ہمارے زمانے میں ہی نیوز میڈیا کا پورا سورس ہم یوز کرتے ہیں، ہر زمانے میں جو سورسز ہیں وہ پورے یوز ہوتے تھے، تو اس زمانے میں بھی جو سورس تھے وہ پورے یوز کیے اور کہا کہ ان کے قریب نہیں جانا، ان کی بات نہیں سننا، ان کی طرف نہیں دیکھنا. تو ایک عورت بڑھیا بہت پریشان ہو گئی کہ ایسا آدمی مکے میں آ گیا کہ اس کی بات سنو تو پریشانی، خاندان میں پھوٹ ہو جاتے ہیں، لوگ اپنا مذہب چھوڑ دیتے ہیں، میں ایسے مکے میں نہیں رہنا چاہتی، تو چلو نکلتے ہیں. سامان پیک کر کے نکلی. وہ اللہ میاں کا بھی عجیب نظام ہے، وہ نکلی تو راستے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، وہ نہیں جانتی تھی ان کو. پوچھا بڑھی اماں کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ میں شہر سے باہر کہیں دور جانا چاہتی ہوں. اچھی بات ہے، یہ وزن سامان آپ اٹھا نہیں پاؤ گی، میں اٹھا لیتا ہوں آپ کا سامان. او بیٹا تم کتنے اچھے آدمی ہو، میرا سامان اٹھاؤ گے، مجھے پہنچا دو گے؟ ہاں پہنچا دوں گا، ہاں مجھے وہاں شہر کے باہر چھوڑ دو. اب راستے میں وہ بولتی رہی کہ مجھے یہاں رہنا، میں مکے میں رہنا نہیں چاہتی، یہاں سنا کہ ایک ایسا آدمی آ گیا ہے جس کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ناطے ٹوٹ جاتے ہیں اور لوگ مذہب چھوڑ دیتے ہیں، مجھے مکے سے باہر جانا ہے۔ اچھی بات ہے۔ پھر جب وہ پہنچی اپنی جگہ پر اور پہنچا دیا سرکار نے اس کی جگہ پر، تو اس کے بعد پوچھا کیا ہے، بیٹا تمہارا نام کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے، جس سے ملنا نہیں تھا جی، جس کو سننا نہیں تھا، جس کو دیکھنا نہیں تھا، اللہ میاں بھی وہی اسی کو دکھواتا ہے، تو اسی کو دیکھے گی۔ فرعون نے کہا تھا کہ مجھے موسیٰ کو مارنا ہے، اللہ نے کہا تو ہی موسیٰ کو پالے گا، تو ہی پالے گا۔ تو یہاں بھی اس بڑھیا نے آخر میں پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے بیٹا، تو کہا کہ وہی محمد، وہی محمد جس کے بارے میں آپ سن کر شہر چھوڑی ہو، میں وہی محمد ہوں۔ کہا تم وہی محمد ہو، تم ایسے اخلاق والے، ایسے کردار والے، اتنے بہترین آدمی، اتنی مدد کرنے والے، میرا سامان واپس اٹھاؤ اور مجھے واپس مکہ لے چلو، مجھے جو خبریں ملی تھیں تمہارے بارے میں ساری غلط تھی۔ دوستو اور بزرگوں، آج کے لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہی میڈیا وہ بڑھیا کی طرح کا نیوز ان کے پاس ہے۔ صحیح محمد کا تعارف صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سامنے لانا چاہتے نہیں۔ عمر مفتی صاحب نے جو کہا تھا نا کہ محمد کا صحیح تعارف مغرب کرانا نہیں چاہتا، وہ کیوں کرانا چاہے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف دنیا میں کرانا کوئی نہیں چاہتا۔ جو پیغام لائے ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے کھلا ہوا رکھا ہے، ساری انسانیت کو حقوق قرآن پاک نے دیے، عدل کا، انصاف کا، جینے کا، عزت کا، مال کی حفاظت کا، سارا حق قرآن پاک میں موجود ہے۔ قرآن نے پورا حق دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو انصاف، انصاف کے ساتھ رہو اور انصاف قائم کرو۔ اب یہ انصاف غیر مسلم اور مسلم سب کے ساتھ قائم کرنا پڑے گا، اور جہاں تک انسانیت کا تعلق ہے، قرآن کی ایک آیت، میرے پاس صرف اشاروں کا وقت ہے، میں صرف اشارے ہی کروں گا۔ قرآن کی ایک آیت نے کہا کہ کسی ایک انسان کا ناحق قتل، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو کسی آدمی کو ناحق قتل کرتا ہے اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ سارے انسانوں کو قرآن پاک نے جینے کا حق دیا ہے، اور سارے انسانوں کو باعزت رہنے کا حق دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، اللہ کہتا ہے کہ امانت جس کی ہے اس کو دو، جس کی امانت اس کے حوالے، کسی کی امانت میں خیانت نہ کرو۔ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہجرت ابھی نہیں ہوئی، کعبۃ اللہ کی چابی ایک صاحب کے پاس ہوتی تھی، وہ جب چاہتے جس کو چاہتے کعبے کا دروازہ کھول کے اجازت دے سکتے تھے، یہ ان کی فیملی میں چل رہا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے کعبے کا دروازہ کھولا، مکے کے بڑے بڑے لوگ سب کعبے میں جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لائن میں آ گئے، تو انہوں نے دیکھا محمد بھی لائن میں ہے، सब जा रहे थे तो कहा मोहम्मद तुम नहीं जा सकते। ओ सोच सकते हो मोहम्मद के बाप दादा ने ही काबा बनाया था, राइट? इब्राहिम और इस्माइल उनके बाप दादा तो हैं, और आज वहीं उसी शहर में उनसे कहा जा रहा है। क्या जुर्म किया था मोहम्मद ने, क्या कसूर था उनका? एक अल्लाह को मान रहे थे, यही कहा मोहम्मद तुम नहीं जा सकते। क्या सबर किया रसूलुल्लाह ने, खामोश हो गए, ठहर गए। थोड़ी देर के बाद उनको भी रहम आया, कहा मोहम्मद जाओ जाओ तुम भी जाओ। जब जाने लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या ख्याल है, जब इसकी चाबी मेरे पास होगी, एक दिन आएगा इसकी चाबी मेरे पास होगी और मैं जिसको चाहूंगा दूंगा। आप सोच सकते हैं ये जुमला कोई कह सकता है इस पोजीशन में है कि अंदर जाने के लिए दूसरे से इजाजत ले रहे हैं, इजाजत नहीं मिला तो ठहरे हुए हैं, और अब कह रहे हैं कि एक टाइम आने वाला है इसकी चाबी मेरे पास होगी और मैं जिसको चाहे दे सकता हूं। ये सिर्फ रसूल ही कह सकता है। इतने यकीन के साथ कोई दुनिया का कोई हुक्मरान और कोई नहीं कह सकता, इतने चैलेंज के साथ कहा ये चाबी मेरे पास होगी, टाइम आने वाला है। तो उसने कहा क्या ख्वाब देख रहे हो, ऐसा होगा तो फिर तो कुरैश उस दिन जलील हो जाएंगे। कहा नहीं नहीं, कुरैश उस दिन इज्जत वाले होंगे। टाइम आया गया, कई साल गुजर गए, कई साल गुजर गए। ये मक्के में किस साल हुआ उसका कोई जिक्र किताबों में मुझे नहीं मिला कि किस साल हुआ, लेकिन उसके बाद हिजरत हुई, सुलह हुदैबिया हुई, फिर फतह मक्का हुआ। अब फतह मक्का के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के मुकर्रमा में दाखिल हो रहे हैं और फातिह बनकर 10,000 सहाबा साथ में, 10,000 बाज में 12,000 सहाबा, और सुलह हुदैबिया के और फतह मक्का के बीच में सिर्फ 2 साल का अरसा है। इस 2 साल में सुलह हुदैबिया के वक्त 1400-1400 सहाबा हैं और फतह मक्का के वक्त 10,000 से 12,000 सहाबा हो गए, 10 टाइम बढ़ गए 2 साल में। और उसके 2 साल हजरतुल विदा आते आते तक 1 लाख से ज्यादा हो गए, और 2 साल में और 10 टाइम से ज्यादा बढ़ गए। कैसा इस्लाम फैला है उसके बाद कि ये सारा सुलह हुदैबिया तो सुलह हो गई, क्या सुलह के बाद फिर कोई तलवार चली जिसकी वजह से लोग इस्लाम में आए? कोई तलवार भी थी जिससे लोग इस्लाम में आए? कोई जबरदस्ती उमर को इस्लाम में दाखिल कर सकता था? मक्के में कौन सी तलवार थी जिसने उमर को इस्लाम में दाखिल किया? मक्के में कौन सी तलवार थी जिसने हजरत हमजा जैसे बहादुर को इस्लाम में दाखिल किया? मक्के में कौन सी तलवार थी जिसने अबू उबैदा बिन जर्रा जैसे सिपह सालार को इस्लाम में दाखिल किया? वो कौन सी तलवार थी जिसने खालिद बिन वलीद को जेर किया? ये तो एक प्रोपेगंडा है। तो खैर, फतेह मक्का के मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आ रहे हैं तो कुरैश बहुत परेशान, क्या क्या किया जाए। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कामयाब और फातह सिपह सालार, अमीर, जर्नेल, जो चाहे कहिए, जिसके पीछे 10,000 से 12,000 की फौज ऐसी कि जो जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, उनके साथ आप तशरीफ ला रहे हैं। कोई भी जब किसी शहर में जब दाखिल होता है फातह बनकर तो सर उठाकर, राइट, सर उठाकर दाखिल होता है। सहाबा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दाखिल हो रहे हैं तो आप ऊंटनी पर इतना आजिज बनकर ऐसे झुक गए कि ठूड़ी आपकी ऊंट की पीठ को लगने के करीब थी। सर झुका लिया और झुका लिया और झुका लिया,
کہ اللہ تیرا شکر ہے وہ شہر مکہ مکرمہ جو اللہ کا شہر جہاں اللہ کا گھر آج وہ فتح ہو رہا ہے, آج وہ بتوں سے پاک ہوگا, آج وہ شرک سے پاک ہوگا, آج وہ تمام برائیوں سے پاک ہونے والا ہے. اتنا اللہ کا شکر کرتے ہوئے آپ داخل ہو رہے ہیں. صحابہ مختلف قبیلوں کے مختلف جھنڈے لے کر آئے. انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہے, جوش آ گیا, آتا ہے فوج ہے, جیت کا موقع ہے. بازو سے ابو سفیان نظر آئے تو دیکھ کر کہا الیوم یوم الملحمہ, آج بدلے کا دن ہے, آج ہم خوب زبردست مارنے والے ہیں تم لوگوں کو, آج زبردست جنگ ہوگی. تو یہ جو کہا الیوم یوم الملحمہ اور الیوم تستحل الکعبہ, آج کعبے کے پاس تم لوگوں کو ماریں گے, آج کعبہ حلال ہو جائے گا, کعبے کے پاس ماریں گے. اور کہا الیوم اذل اللہ قریش قریشا, آج اللہ قریش کو ذلیل کر دے گا. جوش میں کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی کہ آپ کے گروپ میں ایک آدمی یوں کہتے ہیں کہ آج بدلے کا دن ہے, آج جنگ کا دن ہے, آج کعبے کے پاس خون بہائیں گے, آج قریش کو ذلیل کریں گے. رسول اللہ کہتے ہیں بولنے دو, جوش ہے, کچھ بھی ہو سکتا تھا. اور خود رسول اللہ جس شہر سے نکالے گئے, صحابہ نکالے گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, الیوم یوم المرحمہ, آج تو رحم کا دن ہے, آج ہم جیتتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں تو ہم سب پر رحم کریں گے, اور آج کعبۃ اللہ کی عزت بڑھے گی, آج کعبۃ اللہ کی عزت کو بڑھایا جائے گا. الیوم یعز اللہ قریشا, اللہ آج قریش کو عزت دے گا. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا, کہ جھنڈا رکھ کر ایسی بات کرنا, ہاتھ سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے کو دے دیا. تھوڑی سی تربیت ہو گئی, تھوڑی سی بیٹے کو دے دیا, وہ بھی سردار تھے اپنے قبیلے کے, ان کے بیٹے کو دے دیا. اب کعبۃ اللہ میں جب داخل ہوئے تو میں عرض کر رہا تھا کہ کعبۃ اللہ کی چابی انہی صاحب کے پاس تھی, وہ اب مکے میں بھاگے بھاگے پھر رہے تھے کہ آج میں نہیں بچوں گا. ان کا نام ہے عثمان بن طلحہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ عثمان سے جا کر چابی لاؤ, چابی لاؤ. اب وہ دینے کے لیے تیار نہیں, حضرت علی گئے, ہاتھ پکڑ کر چابی لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں گئے, نمازیں پڑھی, کعبے کو صاف کیا. صحابہ کرام کا پورا مجمع باہر ٹھہرا ہوا ہے اور رسول اللہ کے رشتہ دار بھی ٹھہرے ہوئے ہیں, حضرت علی بھی ہیں, حضرت عباس بھی ہیں اور حضرت ابو بکر عمر بھی ہیں, اور سارے صحابہ اس انتظار میں ہیں کہ آج چابی کس کو ملے گی, اور جس کو ملے وہ بہت بڑا شرف ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے, تاریخی بات ہے کہ کوئی کعبۃ اللہ کی خدمت اور اس کی چابی کسی کو مل جائے. ہر ایک کے دل میں جذبات کہ ہم کو ملے تو اچھا ہے, دیکھتے ہیں رسول اللہ کس کو بلاتے ہوں گے اور کس کو دیتے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور کہا عثمان کہاں ہے, عثمان بن ابی طلحہ جن کے پاس چابی تھی انہی کو پکارا, عثمان کہاں ہے. سب پریشان, یہ تو اسی کو بلا رہے. وہ بیچارے سر جھکائے ہوئے, اطراف پورے عاشقین اور مسلمانوں کا پورا پہرا لگا ہوا ہے اور یہ غیر مسلم ہیں ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، سر جھکائے ہوئے آ رہے ہیں، معلوم ہے کہ ان کو ایک مرتبہ میں روکا تھا، آج انہی کے ہاتھ میں چابی ہے، پتا نہیں کیا کریں گے کیا بولیں گے۔ بلایا اور کہا ہا کا خالدتن تالدتن او کما قال علیہ السلام، یہ لو، یہ لو چابی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لو۔ یہ معمولی بات نہیں فرمائی سرکار نے، فرمایا یہ لو چابی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لو، تم سے جو چھینے گا وہ ظالم ہوگا، جو بھی چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ آپ کی یہ ایمانداری اور یہ انصاف اور یہ اخلاق اور اس پوزیشن میں رہ کر کہ جس کو چاہے دے سکتے تھے، عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ بن گئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور پھر اپنے انتقال سے پہلے انہوں نے اپنے بھائی شیبہ بن ابی طلحہ کو وہ چابی دی، ان کے بیٹے نہیں تھے تو اپنے بھائی کو دی، اور پھر وہ چابی 1400 سال گزر گئے، اب بھی وہی شیبی خاندان میں وہ چابی چلی آ رہی ہے۔ سرکار کی پیشن گوئی دیکھنا ہے تو جا کے کعبے کی چابی جس کے پاس ہے ان سے پوچھو تمہارا خاندان کیا ہے اور کیوں ہے، کب سے ہے۔ زندہ معجزہ ابھی بھی موجود ہے کہ یہ چابی انہی کے خاندان میں موجود ہے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اس پوزیشن میں رہ کر غیر مسلم کی بھی امانت، بھائی تو تو ابھی اسلام میں نہیں آیا، ہم تو کسی کو بھی دے سکتے ہیں تیری امانت۔ اور کہا کہ وہ حیران تھے کہ مجھے کیسے ملی، کہا اللہ نے حکم دیا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها، اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ جس کی امانت اس کے حوالے کرو، جس کی چیز جس سے لیے ہو اسی کے ہاتھ میں دے دو۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت کعبۃ اللہ کے اندر نازل ہوئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرتے ہوئے باہر تشریف لائے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جس کی امانت اس کے حوالے۔ دوستو اور بزرگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اپنی جگہ بہت عظیم ترین ہے، اللہ جس کی عظمت کی گواہی دے اس کی عظمت کبھی کسی سے کم ہونے والی نہیں۔ اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم ورفعنا لک ذکرک، قرآن پاک آپ کی تعریفوں سے بھرا پڑا ہے۔ مسئلہ اس وقت کا یہ ہے کہ کیا اسلام اور مسلمان جو پیغام اپنے پاس رکھتے ہیں یہ ہے کیا؟ دنیا کو اتنا غلط اسلام اور مسلمانوں کا ایک تصور دیا جا رہا ہے کہ مسلمان غیر کو برداشت ہی نہیں کر سکتا، یہ دیکھ ہی نہیں سکتا، مسلمان غیر کو ملتے ہی چاہتا ہے کہ اس کو ختم کر دے۔ ایک عجیب و غریب تصور پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو مجھے وہی بڑھیا کا قصہ یاد آتا ہے کہ جس طرح وہ بڑھیا کو غلط میسج ملا، یہ یا تو یہ بھی وہی بڑھیا کی طرح ہے یا پھر یہ جان بوجھ کر، ایک ہمارے ایک عالم نے جائز طور پر شکایت کی کہ بعض خبریں ایسی کہ جو اچھی خبر ہے جس کو پھیلانا چاہیے اور اسلام کی خوبی بتانا چاہیے وہ نہیں بتائیں گے، لیکن جو ایسی خبریں کہ جس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں، اگر کہیں کوئی غلطی سے کوئی نام جڑ جاتا ہے تو اس کو بتا کر بدنام کرنا چاہیے۔ دوستو اور بزرگوں، اسلام کا چہرہ آئینے سے زیادہ صاف ہے، اس پر کوئی دھبا آ نہیں سکتا، کوئی دھبا لگ نہیں سکتا، کوئی غلط حکم کوئی غلط آرڈر اللہ کیوں دے گا، اپنی مخلوق کے لیے کیوں دے گا، اپنی مخلوق کے لیے۔ مجھے ایک قصہ یاد آیا کہ حضرت خان اللہ علیہ نے اس کو ملفوظات میں کہیں بیان کیا ہے کہ ایک بزرگ ہولی کے دن جا رہے تھے, ہولی جس دن ہندو لوگ رنگ کھیلتے ہیں, اس ہولی کے دن جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک لوگ پورے رنگے ہوئے ہیں, ایک گدھا راستے میں بیٹھا ہوا تھا تو یہ پان کھا رہے تھے, تو ہنستے ہوئے انہوں نے یہ بزرگ نے, اللہ والے تھے یہ بزرگ نے کہا کہ اچھا تجھے کسی نے رنگا نہیں, اور انہوں نے اس گدھے پر تھوک دیا پان, وہ رنگین ہو گیا. اب وہ بہرحال وہ ہو گئی, ان سے مرنے کے بعد ان کے کسی مرید نے ان کو خواب میں دیکھا, پوچھا کیا حال ہے, کہا کہ وہ جو گدھے کے ساتھ میں نے بے ادبی کی تھی اس کی سزا پا رہا ہوں, اس کی سزا میں پا رہا ہوں, اللہ کو پسند نہیں آیا. کیوں نہیں پسند آیا؟ کیا گدھے کو اللہ نے نہیں پیدا کیا جی؟ کیا گدھے کو اللہ نے نہیں پیدا کیا؟ کیا گدھے کا کوئی حق نہیں رکھا؟ کیا یہ حق رکھا ہے کہ جہاں گدھا ملے اس کو ایک لات مارو جی؟ ایسا ہے ہمارا اسلام؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دوستو اور بزرگو, یہ ہم سب کو پہلے اپنے دلوں کو مضبوط کر کے یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا جو دین ہے, میرا جو نبی ہے اور میرا جو پیغام ہے اور میرے نبی کا جو طریقہ ہے, اس میں کہیں کوئی کھوٹ اور خرابی نہیں ہے. خرابی ہم میں ہو سکتی ہے, ہم کہیں غلط ہو سکتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں کہ کوئی غلطی ایسی نہ کرے کہ جس کی وجہ سے ہم بدنام ہو جائیں, اسلام بدنام ہو جائے, مسلمان بدنام ہو جائیں, اور اس کا بڑا خمیازہ ہم سب کو بھگتنا پڑے گا. اور یہ غلطی کرنے کی کوئی تعلیم اسلام نہیں دیتا, کوئی ذمہ دار نہیں کہہ سکتا کہ اس طرح کا کوئی کام کرو. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
حضرت مولانا دامن برکاتہم کے بیان سے مستفید ہو رہے تھے.